ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نکالے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت کی آمد کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے روا ہفتے کے اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا دورہ بحرین، فلسطینی عوام پر اسرائیلی فوج کے ہاتھوں زہریلی گیس کا استعمال، پاکستان میں پارلیمان کی مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور، اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب تجارت کا آغاز، اور عراق کی سیکورٹی صورتحال. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عراق کی سیکورٹی صورتحال اس وقت نہ صرف عراق بلکہ علاقے کے ملکوں کے لیے بھی ایک اہم موضوع میں تبدیل ہو چکی ہے. چنانچہ گزشتہ روز اردن کے دارالحکومت عمان میں عراق کے ہمسایہ ملکوں کے وزرائے داخلہ کا اجلاس منعقد ہوا. یہ غالباً 14 اجلاس ہے جو عراق کے ہمسایہ ملکوں کے وزرائے داخلہ کا منعقد ہوا. سب سے پہلا اجلاس اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایران کی ہی تجویز پر منعقد ہوا تھا. اور آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اسی موضوع سے کر رہے ہیں. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہم نے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو. السلام علیکم جناب. جعفر رضی خان صاحب، سیکورٹی ایک ایسا مسئلہ ہے جو عراقی عوام کے لیے جب سے عراق پر امریکہ نے قبضہ کیا ہے، لشکر کشی کی ہے، ایک بڑا چیلنج اور بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی علاقے کے ملکوں کے لیے بھی. اور ساتھ ہی سیکورٹی کا مسئلہ امریکہ کے لیے ایک حربے کے طور میں بھی تبدیل ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں جو عراقی عوام، عراقی ہمسائے ملکوں کے لیے جو یہ مسئلہ ہے سیکورٹی کا، عراق کی سیکورٹی کا، اس پر گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز اردن کے دارالحکومت عمان میں عراقی ہمسائے ملکوں کے وزرائے داخلہ کا اجلاس منعقد ہوا، شروع ہوا، جس میں عراق کے اندر سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اور اس پر متفقہ طور پر سب کا یہ کہنا ہے کہ عراق کے ہمسائے ممالک اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
جی، سب سے پہلے تو آپ نے خود یہ اشارہ کیا کہ یہ چوتھا اجلاس تھا جو کہ اردن میں منعقد ہو رہا ہے. 2004 میں خود تہران میں خود ایران کی تجویز پر یہ اجلاس منعقد ہوا. سب سے پہلے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ چیز شو کرتی ہے، اس سے پہلے یہ اجلاس جو ہے ترکی میں بھی اور کویت وغیرہ میں بھی ہو چکا ہے. یہ جو ہے سیشن یہ شو کرتا ہے کہ عراق کے جو ہمسایہ ممالک ہے وہ جو عراق کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب فارن فورسز ہیں، اور جس میں جو ہے یو ایس لیڈ فورسز یا خود یو ایس فورسز ہیں، ان کا جو ہے اس سے جو ریجنل اور پورے جو ہے علاقائی خطرہ لائق ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف عراق کو خطرہ ہے، بلکہ جو عراق کے ہمسایہ ممالک ہے، جو مڈل ایسٹ ہے، اس کو وہ پورے جو ہے وہ خطرے کی لپیٹ میں ہے. تو اب اس قسم کے اجلاس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک جو ہے فارن فورسز کی اکیوپیشن کی بجائے جو ہے اس کا ایک ریجنل سلوشن نکالنا ہے. کہ چونکہ یو ایس فورسز جو ہے وہ مختلف طریقوں سے عراق کے اندر اختلافات اور انتشارات پھیلا کر جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی جو پریزنس ہے اس کو جتنا پرولانگ کیا جا سکے زیادہ عرصے کے لیے، انہوں نے یہ کوشش کی. اب جو علاقائی ممالک ہیں ان کی یہ، اور خود عراقی عوام اور عراقی جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ خود سیکیورٹی سنبھالی جائے اور جو ریجنل ملک ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. جو ریجنل ملک ہے وہ اس حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ جو ہے انٹیلیجنس انفارمیشن کا جو ہے آپس میں وہ کر سکتے ہیں. وہ ایون جو ہے مختلف لیول پر، چونکہ اس علاقے کی عوام کا کلچر ملتا ہے، ان میں جو ہے اشتراکات بہت زیادہ ہے، تو وہ عراق کی سیکیورٹی کے لیے اور ریجن کی سیکیورٹی کے لیے اگر مل کے کوئی لائحہ عمل طے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. اب موجودہ سچویشن میں آپ نے دیکھا کہ جو عراق پہ جو ہے وہ حکومت پہ بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے. عراق کے جو ڈپٹیز ہیں اور نمائندے ہیں مجلس کے، پارلیمنٹرین پہ بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یو ایس کی جو نام نہاد ڈیل ہے اس پہ سائن کریں، اور جس کے مقابلے میں جو ہے अब रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो ये वार्न कर रहे हैं तंबी कि अगर ये डील साइन होती है तो इट मींस के इराक में जो है यानी एक किस्म की ऑक्यूपेशन को जो है वो लीगलाइज करना होगा, या उसको जो है एक किस्म की वो उसके लिए मदद। ये अब ये है कि इस सिचुएशन में जो कि अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और इन चीज़ों की बात करता है, अब मुख्तलिफ तरीक़ों से इवन उसने ये भी धमकी दी है कि मैं इराक़ में मार्शल लॉ की हुकूमत लगा सकता हूँ या कुदता जो है
बगावत करा सकते हैं
बगावत करवा सकता हूँ।
जी डॉक्टर साहब, इस
तो इस
वक्त
सिचुएशन में हमसाया ममालिक का रोल जो है वो बहुत
बहुत अहम है।
सिग्निफिकेंट है।
जी हम आपसे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और आप
जी
के गुफ्तगू और तजिए से बहरहाल इस्तेमाल भी करेंगे। आइए अपने सियासी तबसरे की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि इस्लामी जमहूरी ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब डॉक्टर अली लारिजानी ने बहरीन का दौरा किया और उन्होंने अपने इस दौरे में इलाके के मुल्कों से अपील की कि वो अगयार की साजिशों से होशियार रहें और उनकी तफरका अंगेज साजिशों का शिकार न हो। मुलाहजा कीजिए इस सिलसिले में हमारा यह तबसरा।
इस्लामी जमहूरिया ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने अपने दौरे बहरीन में इस मुल्क के आला हुकाम से इलाकाई और आलम इस्लाम से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर लारिजानी का ये दौरा एक ऐसे वक्त अंजाम पाया है जब उम्मत मुस्लिमा को हर दौर से ज्यादा इस्लामी मुल्कों के दरमियान दोस्ती और इत्तेहाद की जरूरत है। इस दरमियान अगयार की कोशिश ये है कि वो ईरान को उसके हमसाया मुल्कों से दूर रखें। दरअसल जब भी अरब मुल्कों के साथ ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नुमाया होते हैं, अगयार की ये कोशिश होती है कि वो इलाके की फजा को पुराशोभ जाहिर करें और इस तरह वो इलाके के अमन व इस्तेहकाम को खतरे से दोचार करने की साजिशों में लग जाते हैं। बिनाबरी इन हालात में ईरान और अरब मुल्कों के ताल्लुकात में तौसी व फरोह फरीकैन के मफादात का तकाजा है। इसीलिए इस्लामी जमहूरिया ईरान की स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के अमल पर तवज्जो देना है और इस्लामी जमहूरिया ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर का दौरे मनामा भी इसी स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है। पार्लिमानी ताल्लुकात में तौसी जो अवामी इदारों के दरमियान राबिता पुल की हैसियत रखते हैं, दोनों मुल्कों के इक्तसादी समझौतों को तेजी के साथ रूब अमल लाने के साथ साथ सियासी और सकाफती मैदानों में भी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने का बाइस बनेंगे और इसी तरह आलम इस्लाम के मसाइल और इस्लामी दुनिया को लाहक खतरात और दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका तौर पर सोचने और समझने के मौके फराहम कर सकते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने बारहा इस बात पर ताकीद की है कि वह अगयार की मुदाखलत से बालातर होकर इलाके के अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है और इलाके की अकवाम की रिफाह आसाइश और तरक्की व पेशरफ उसकी दिली ख्वाहिश है और वो इलाके के हर मुल्क की तरक्की व पेशरफ को अपनी तरक्की व पेशरफ समझता है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के पास इस वक्त एटमी टेक्नोलॉजी है लेकिन उसने कभी भी एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं की। दरअसल जो ममालिक ये नहीं चाहते कि इस्लामी हुकूमतें भी एटमी टेक्नोलॉजी की मालिक बने, वो इस्लामी ममालिक में खौफ व हरास की फजा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारिजानी ने बहरीन के आला हुकाम से मुलाकातों में वाज़ह किया है, इलाके के मुल्कों को अगयार की मुजियाना पॉलिसियों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इलाके के हालात इस नहज पर आगे बढ़ें कि अगयार की साजिशें इस्लामी मुल्कों के एक दूसरे से नज़दीक होने के सिलसिले में रुकावट न बन सकें।
नाज़रीन, सैनी हुकूमत की फ़ौज के हाथों फिलिस्तीनी आवाम पर जहरीली गैसों के इस्तेमाल के बाइस फिलिस्तीनियों के अंदर सख्त तशवीश पाई जा रही है। सैनी फ़ौज के हाथों इन जहरीली गैसों के इस्तेमाल की वजह से अब तक बहुत से फिलिस्तीनी शहीद जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पर ये बताते चलें कि इन गैसों का शुमार ममनुआ असलहों में होता है जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों की तरफ से पाबंदी आयद की जा चुकी है। मुलाहिज़ा कीजिए इस सिलसिले में हमारा ये तबसरा।
فلسطینیوں کی تحریک کو کچلنے کے لیے صہیونی حکومت کی طرف سے زہریلی گیسوں کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے فلسطینیوں میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے خلاف زہریلی گیسوں کے استعمال کے نتیجے میں اب تک بہت سے فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے ممبر آف پارلیمنٹ مصطفیٰ البرغوثی نے کہا کہ صہیونی حکومت اس وقت فلسطینیوں کے خلاف ایسی زہریلی گیسوں کا استعمال کر رہی ہے جو لوگوں میں تشنج کا باعث بنتی ہے اور سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے اور پھر انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے اس طرح کے ظالمانہ اقدامات پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ فلسطینیوں نے 12 بین الاقوامی اداروں سے اس بات کی شکایت کی ہے کہ صہیونی حکومت ممنوع اسلحوں کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے جن میں ریڈیو ایکٹیو گولے اور مہلک ترکش شامل ہیں۔ یہی نہیں صہیونی حکومت ایسی گیسوں کا بھی استعمال کرتی ہے جس سے انسان تولید نسل کی توانائی کھو دیتا ہے۔ صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات نے اس کی انسان دشمن ماہیت کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کی نسلی صفائی کے غیر انسانی اقدامات کا مسلسل ارتکاب کر کے عملی طور پر اپنی نسل پرستانہ ماہیت کو ثابت کر دیا ہے۔ یہ غاصب حکومت اپنے مجرمانہ اقدامات کو انجام دینے کے لیے ہر حربہ اور طریقہ استعمال کرتی ہے اور اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے زہریلی گیسوں کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کرتی جو عالمی قوانین کے تحت ممنوع اسلحوں کے زمرے میں قرار دی جا چکی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغربی حکومتیں بدستور اس مجرم حکومت کی حمایت و پشت پناہی کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے صہیونی حکومت اپنے مجرمانہ اقدامات کے ارتکاب میں روز بروز گستاخ ہوتی جا رہی ہے۔ اور یوں امریکہ اور دیگر مغربی حکومتیں صہیونی حکومت کو روایتی اور غیر روایتی ہتھیار فراہم کر کے عملی طور پر اس غاصب حکومت کے انسانیت سوز جرائم میں برابر کی شریک ہیں۔ صہیونی حکومت کو مغرب سے ملنے والی وسیع تر امداد کے ذیل میں صہیونی حکومت کے اخبارات نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت نے سن 2008 میں 20 ارب ڈالر کی مالیت کے اسلحے حاصل کیے ہیں اور اس طرح صہیونی حکومت اس خطے میں اسلحوں کی خریداری میں سب سے اوپر رہی ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی طرف سے صہیونی حکومت کو ملنے والی اتنی وسیع امداد کے باوجود صہیونی حکومت فلسطینی عوام کی مزاحمت کو روکنے میں اب تک کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے اور یہ غاصب حکومت فلسطینی استقامت کو کچلنے کے اپنے مقصد میں اب تک ناکام ہی رہی ہے۔ سن 2006 میں حزب اللہ لبنان کے ہاتھوں صہیونی حکومت کی شکست اور فلسطینی مزاحمت کے مقابلے میں اس کی ناکامیوں نے اقوام کے ایمان و حوصلے کے مقابلے میں جدید ترین ہتھیاروں کے ناکارہ ہونے کو ثابت کر دیا ہے۔
صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات، فلسطینیوں میں تشویش اور عالمی اداروں کی خاموشی، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور ایک بار پھر اب ہم جناب جعفر عزیز خان صاحب کی خدمت میں ہیں اور گفتگو چلیے عراق کی سیکورٹی صورتحال کے تعلق سے۔ اور جیسا کہ ہماری گفتگو اس نہج پر، اس موڑ پر پہنچی تھی کہ سیکورٹی کا بہانہ بنا کر امریکہ عراقی عوام اور حکومت پر اپنے مد نظر سیکورٹی معاہدہ مسلط کرنا چاہتا ہے، جبکہ عراق کے تمام تر سیاسی گروہ اور پارلیمنٹ اور مختلف حلقے، خواہ وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں یا سماجی ہوں، سبھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسے وقت جب 2008 دسمبر میں اس کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق عراق سے نکلنا تھا، تو اس طرح کی سیکورٹی کی قرارداد یا معاہدہ مسلط کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور کیا مسلط کر پائے گا؟
سب سے پہلی بات یہ کہ جب وہ یہ سیکورٹی اس معاہدہ کو جو ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، عراقی عوام کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا، تو امریکن آفیشلز جو ہے وہ برابر دھمکیوں پہ آ گئے ہیں۔ ابھی رائس کا یہ بیان تھا کہ 2008 سے پہلے جو ہے یہ ڈیل جو ہے کنکلوڈ ہونی چاہیے۔ رابرٹ گیٹس جو ہے ڈیفنس منسٹر، اس نے یہ بولا تھا کہ اگر عراقی گورنمنٹ یہ ڈیل سائن نہیں کرتی تو اسے کنسیکوئنسز کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ خود مائیکل مولن جو ہے چیف آف آرمی سٹاف، اس نے تو باقاعدہ جو ہے یعنی مختلف قسم کی یہ دھمکیاں جو ہے،
ایک دھمکی یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ اس نے امریکی حکومت نے بھی کہا کہ اگر معاہدہ نہیں مانا عراقی حکومت نے تو تیل کی آمدنی کے جو اس کے اثاثے وہ مسدود کر دیے جائیں گے۔
وہ آلریڈی بھی جو ہے ابھی یہ ہے کہ جو عراق کی ریونیوز ہیں آئل کے، وہ اربوں کے حساب سے جو ہے ڈالر وہ لاسٹ ہو چکے ہیں، وہ تو آلریڈی یعنی کر رہے ہیں وہ لوگ مختلف طریقوں سے. تو اب یہ جو مختلف آفیشیل سے اس قسم کی جو ہے کہ آپ کو کنسیکوئنسز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ کہ عراق کی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ عراق کی سیکیورٹی کو وہ نہیں سنبھال سکتے، اور اس قسم کے بہانے، تو اٹ شوز کہ امریکہ کی جو ہے وہ ریجن میں اور عراق کے اندر جو ہے وہ بیڈ انٹینشنز ہیں، اس کی کچھ جو ہے ال وشیز ہیں جو کہ وہ ان کو جو ہے اس کے کچھ سیکرٹ پلانز ہیں جو اس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود کہ عراقی سیکیورٹی نے بہت سارے صوبوں کی جو ہے وہ کمانڈ سنبھال لی ہے، اور انہوں نے بہت سارے علاقوں ثابت کیا ہے، اس کے باوجود کہ امریکن کی طرف سے عراقی سیکیورٹی فورسز کی تربیت پہ جو ریسٹرکشنز تھی اور جو ان کو پراپرلی ٹریننگ نہیں پرووائڈ کی جاتی تھی ان کو،
اور ابھی بھی نہیں کی جاتی
ویپنز ابھی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت سارے جو ہے صوبوں میں یہ ثابت کیا کہ وہ سیکیورٹی، بلکہ جہاں پہ ان کے ہاتھ میں ہے وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہے. تو اب یہ ساری سچویشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وہ عراقی عوام اور گورنمنٹ کی ول اور مرضی کے خلاف جانا چاہتے ہیں، تو اس سچویشن میں بھی اس اجلاس جو کہ ہمسایہ ممالک ہیں وہ ان کو مزید جو ہے وہ پریشان اور نگران کر رہی ہے کہ یہ ایکچولی جو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن میں. تو اب اس سچویشن میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک ضرورت ہے کہ خود عراق کے اندر، جو آپ نے دیکھا کہ بغداد میں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے، ریلیز برگ یعنی منعقد ہوئی ہیں، تو اس سچویشن میں پبلک اور گورنمنٹ اور عراق کی مختلف جو پولیٹیکل گروپس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوآرڈینیشن کی فضا ہونی چاہیے، اور خود ریجن کے اندر مختلف آواز آ رہی ہے. دیکھیے حزب اللہ کے جو اسپریچول لیڈر ہے فضل اللہ کا ایون بیان تھا کہ یہ ایک ریجنل مسئلہ ہے، اور ظاہری سی بات ہے. تو یہ
یہاں پر یہ سوال
اگر ریجن اور یہ سب کے یہ بالکل 2008 میں جو ہے جو اس کا مینڈیٹ ختم ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی امریکن فورسز کو جو ہے وہ وِدڈرا ہونا چاہیے.
جی ڈاکٹر صاحب، وقت رہا تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اب اس وقت ہم رخ کرتے ہیں کشمیر کا. 61 برسوں کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تجارت دوبارہ شروع ہوئی ہے، اور اس تجارت کے آغاز پر کشمیر، ہندوستان اور پاکستان مختلف حلقوں نے القصہ یہ کہ اس کا خیر مقدم کیا ہے. تو لیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ کیجیے.
61 برسوں بعد گزشتہ 21 اکتوبر کو ہندوستان اور پاکستان کے ٹرکوں نے تجارتی سامان لے کر کشمیر کی لائن آف کنٹرول کو عبور کیا. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بحالی اعتماد کے لیے کیے جانے والے مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد جو اپریل 2002 میں شروع ہوئے تھے، دونوں ملکوں کے حکام نے سن 2005 میں لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب مسافر بسوں کے آنے جانے پر اتفاق کیا تھا، اور یہ سلسلہ نصف صدی سے زائد عرصے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تھا. اور اب جبکہ دونوں جانب سے تجارتی لین دین کا آغاز ہو چکا ہے، تو توقع کی جا رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب مزید پیش رفت ہو سکے گی. 1940 کی دہائی کے آخری برسوں میں تقسیم ہند کے موقع پر جو سمجھوتا ہوا تھا اس کی بنیاد پر کشمیر کو پاکستان کے اندر جانا تھا، مگر کشمیر کے اس وقت کے راجہ کی ہندوستان کی حکومت سے اس خطے میں فوج روانہ کرنے کی درخواست، اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ سے مسئلہ کشمیر جوں کا توں اب تک الجھا ہوا ہے، اور آج بھی کشمیر کا ایک بڑا علاقہ بلکہ زیادہ حصہ ہندوستان کے کنٹرول میں ہے. مسئلہ کشمیر کو لے کر اب تک دونوں ملکوں کے درمیان دو جنگیں ہو چکی ہیں، مگر 21ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ صرف یہ کہ جنگ نہیں ہے، بلکہ علاقے اور عالمی حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ماضی کی طرح کشیدہ رہیں. کشمیر کے معاملات میں امریکہ کی مداخلت اور اس بحران کے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات پر پڑنے والے منفی اثرات، جن سے علاقے کی سلامتی سخت خطرے میں ہو سکتی ہے، اس بات کا باعث بنے کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے حکام سن 2002 میں بحالی اعتماد کے لیے مذاکرات کا آغاز کریں. اگرچہ دونوں ملکوں نے ان مذاکرات کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب مسافر بسوں کی آمد و رفت اور دیگر بعض معاملات پر اتفاق کیا ہے، اور کافی حد تک کشیدگی میں بھی کمی آئی ہے، لیکن ابھی تک دونوں نے خود مسئلے کشمیر کے حل کے تعلق سے سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے ہیں کیونکہ ہندوستان مذاکرات کے عمل میں مسئلے کشمیر کو اٹھائے جانے کا مخالف ہے۔ ہندوستان کشمیر کو اپنا اٹوٹ حصہ کہتا ہے اور کشمیر کی مالکیت کے سوال پر وہ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود حکومت ہندوستان کشمیر میں جاری تشدد کے تئیں اپنی تشویش کو نہیں چھپا سکی ہے، اسی لیے کانگریس پارٹی نے تقریباً 4 سال قبل کشمیری گروہوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے اور وزیر اعظم ہندوستان نے کشمیر کے معاملے میں اپنا ایک خصوصی نمائندہ بھی مقرر کیا تھا۔ دراصل ہندوستان کی حکومت کو یہ توقع ہے کہ وہ کشمیری گروہوں کے ساتھ مذاکرات کر کے اور پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون کے عمل کو فروغ دے کر علاقے میں جاری کشیدگی کو کم کر سکے گی۔ اس کے باوجود پاکستانی حکام نے بارہا دونوں ملکوں کے درمیان جاری اعتماد سازی کے عمل کے ختم ہو جانے کی بابت نئی دہلی کو خبردار کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس پوری صورتحال میں مسئلہ کشمیر سب سے بنیادی معاملہ ہے، پھر بھی حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ کشمیر کے دونوں طرف کے عوام کے درمیان رابطے اور تعاون میں فروغ سے مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کی جانب قدم اٹھایا جا سکے گا۔
یہاں کشمیر کے دونوں جانب 61 برسوں کے بعد تجارت کا دوبارہ آغاز، مختلف حلقوں کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جانا۔ آپ سیاسی تبصرہ سن رہے تھے، وقت ہمارے پاس 1 سے 1.5 منٹ کا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عراق میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اور امریکہ جو اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو بدامنی کی صورتحال ہے وہ امریکہ کی ہی وجہ سے، اس کی ذمہ داری بھی امریکہ پر ہے، یہ جو سیکورٹی معاہدہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا؟ ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر کیا کہنا چاہیے؟
سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تو بات طے ہوگی کہ خود عراقی گورنمنٹ، عراقی عوام، پبلک اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے نا اس کی مخالفت کی ہے اور ریلیز بھی برگزار رہی ہے۔ اگر اس صورتحال میں امریکہ کوشش کرتا ہے، اور ریجنل مخالفت بھی بہت زیادہ ہے، اگر اس صورتحال میں امریکہ یہ معاہدہ جو ہے سیکورٹی معاہدہ امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو آلریڈی امریکہ اپنے اکنامک کرائسس کی وجہ سے اور جو اس کا انٹرنیشنل رول ہے پہلے، وہ بہت ویک ہو چکا ہے اور اس کو سب پولیٹیکل انالسٹ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، تو اس سچویشن میں جو ہے امریکہ کا جو امیج ہے وہ گراف ہے وہ اتنا گر جائے گا کہ اس کی مزید جو ہے وہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کہ اپنے بہت زیادہ جو انٹرنیشنل برادری میں امریکہ کے خلاف جو اینٹی سینٹیمنٹس ہیں، ہاں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور اس کا امیج بہت زیادہ جو ہے وہ، اور شاید اس کو جو ہے وہ یعنی مسلط نہیں کر پائے گا۔
بہت شکریہ آپ کا، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔